السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دفاع سمیت مختلف شعبوں میں روس سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، سرتاج عزیز کی وی او اے سے گفتگو. امریکہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار اور سرمایہ کار ہے جس سے تعلقات میں فروغ جاری رہے گا، تسنیم اسلم کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
حکومت نے سیکرٹری خارجہ سجاتا سنگھ کو اچانک برطرف کر کے امریکہ میں بھارت کے سفیر جے شنکر کو نیا سیکرٹری خارجہ مقرر کر دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اردن نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک عراقی خاتون دہشت گرد کو رہا نہیں کرے گا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ داعش کی قید میں اردنی پائلٹ زندہ ہے. اور اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر جمعرات کے روز خاموشی رہی، جہاں ایک روز پہلے کی جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی اور اقوام متحدہ کے 1 امن فوجی ہلاک ہو گئے تھے. اور اسپورٹس کی یہ رپورٹ.
اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں پابندی کے شکار فاسٹ بالر محمد عامر کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت مل گئی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کو سفارتی، دفاعی، اقتصادی توانائی اور مشترکہ سیاسی مفادات ہر سطح پر استوار کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں کئی حلقوں بشمول بعض قانوندانوں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان قریبی تعلقات کے باعث پاکستان نئے اتحادیوں کی تلاش میں ہے جن میں روس بھی شامل ہے. وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے مختصر گفتگو میں کہا کہ روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں.
رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اقتصادی، ڈیفینس اور سیکورٹی لحاظ سے بہت بہتر ہو رہے ہیں. کافی انٹریکشن ہے، کافی وزٹس ہوئے اور آگے چل کے مزید اضافہ ہو گئے.
ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان حالیہ قربت سے قبل ہی پاکستان نے دیگر ممالک سے تعلقات کے ممکنات کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا.
چین سے ہماری بڑے خصوصی تعلقات ہیں اور اب روس بھی چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ سیاسی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے اور دفاعی حوالے سے تعاون. اور حال ہی میں روس کے دفاع کے وزیر بھی پاکستان آئے تھے.
سینیٹر مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع کے شعبے میں تعاون میں بہتری آئی ہے.
دیکھیں جی، یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان 47 سال کے بعد وزارت دفاع کی طرف سے ایک تعاون کا آغاز ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ روس نے جو رضامندی دی ہے پاکستان کو فوجی ہتھیار بیچنے کی، تو یہ روس کی سوچ میں بھی تبدیلی ہے. اور پاکستان تو پہلے سے ہی چاہتا تھا کہ روس کے ساتھ ہمارا کوئی بنیادی تنازع یا اختلاف نہیں ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے، تعلق بڑھایا جائے اور خاص طور پہ دفاعی شعبے میں روس کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں.
واضح رہے کہ پاکستان امریکہ کا قریبی اتحادی ہے اور واشنگٹن کی طرف سے پاکستان کو نہ صرف دہشت گردی کے خلاف اعانت فراہم کی جا رہی ہے بلکہ اقتصادی شعبوں میں بھی دو طرفہ تعاون میں اضافہ ہوا ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما کے حالیہ دورہ بھارت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قریبی اقتصادی تعاون سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو کہا کہ وہ دو ملکوں کے درمیان تعاون پر تبصرہ تو نہیں کرنا چاہیں گی، لیکن امریکہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار اور سرمایہ کار ہے.
وی پرسیو آر ریلیشنز ود دی یونائیٹڈ سٹیٹس انڈیپینڈنٹ آف اینی ادر کنٹری. وی آر ڈیٹرمنڈ ٹو کنٹینیو ورکنگ ود دی یونائیٹڈ سٹیٹس ٹو پروموٹ آر اینڈ ایکسپینڈ آر ریلیشن.
تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان کسی اور ملک کے اثر سے آزاد اپنے طور پر امریکہ سے تعلقات استوار کیے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان باہمی احترام اور مفاد کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ تعلقات جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ اسی ماہ دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات کا ایک نیا دور ہوا جس میں تعلیم اور سائنس کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک نئے ورکنگ گروپ کا اضافہ کیا گیا. واضح رہے کہ رواں ماہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. انہوں نے سن 2013 میں یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے اپنی برطانوی شہریت چھوڑی تھی. لاہور سے محمد افضل یہ رپورٹ دے رہے ہیں.
جمعرات کو گورنر ہاؤس لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد سرور نے میڈیا میں ان رپورٹوں کی سختی سے تردید کی کہ ان کے حالیہ اس بیان کی وجہ سے ان کو مستعفی ہونے کا کہا گیا جس میں انہوں نے حکومت کی خارجہ پالیسی کو ہدف تنقید بنایا تھا. گورنر سرور کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان سمیت کسی بھی شخصیت نے ان سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور یہ کہ وہ اپنی مرضی سے مستعفی ہوئے ہیں. پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل کی ویب سائٹ کے مطابق البتہ بدھ کو صدر پاکستان نے گورنر پنجاب سے استعفی طلب کیا تھا. منگل کے روز تحریک استحکام پاکستان کی ایک تقریب میں گورنر پنجاب نے اس امر کو پاکستان کی سفارتی ناکامی قرار دیا تھا کہ امریکی صدر اوباما اپنے حالیہ دورے کے دوران بھارت تو گئے مگر پاکستان کا انہوں نے دورہ نہیں کیا. چودھری محمد سرور نے جمعرات کو اپنی پریس کانفرنس میں بھی اپنے اس موقف کو دہرایا کہ امریکی صدر اوباما کا بھارت کا دورہ کرنا اور پاکستان کا دورہ نہ کرنا ملکی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. گورنر پنجاب نے اپنے مستعفی ہونے کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ بطور گورنر عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں.
میں یہ بات بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ظلم اور ناانصافی میں اضافہ ہو رہا ہے. غریبوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. گمبھیر ملکی مسائل گھٹنے کی بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قبضہ گروپ متحرک ہیں. انصاف کمزور ہے. زنا بالجبر اور عورتوں پر تیزاب پھینکنے کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں. تمسن بچوں اور بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور بد فعلی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. قاتل دندناتے پھرتے ہیں اور مقتولوں کے رشتہ دار انصاف لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے.
چودھری سرور کا کہنا تھا کہ ملک میں لینڈ مافیاز اور قبضہ گروپ گورنر سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی پاکستانی اربوں ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں مگر ان کی پراپرٹی تک اس ملک میں محفوظ نہیں رہتی. چودھری محمد سرور نے کہا کہ میاں برادران کے ساتھ ان کی کوئی رنجش نہیں ہے. انہوں نے وزیر اعظم میاں نواز شریف، وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کئی ماہ پہلے ہی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم ملک میں احتجاجی دھرنوں کی وجہ سے وہ رکے رہے. چودھری سرور نے 2013 میں اپنی برطانوی شہریت ترک کر کے گورنر پنجاب کا عہدہ قبول کیا تھا. انہوں نے کہا کہ مستعفی ہونے کے بعد وہ پاکستان ہی میں رہیں گے اور ان کا جینا مرنا اسی ملک میں ہوگا. مبصرین کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب کا عہدہ سنبھالنے کے بعد چودھری سرور نے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوششوں کے عزم کا بھرپور اظہار کیا تھا مگر پاکستانی آئین میں گورنر کا عہدہ چونکہ ایک نمائشی حیثیت رکھتا ہے اور صوبے میں تمام اختیارات وزیر اعلی ہی کے پاس ہوتے ہیں، لہذا اس امر کا امکان بہت کم تھا کہ گورنر چودھری سرور عوامی مسائل کے حل کے لیے وہ کوششیں کر پائیں گے جن کو کرنے کا وہ گورنر کے عہدے کا حلف لینے کے بعد اظہار کرتے رہے تھے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
صوبہ بلوچستان کے گاؤں میں زہریلی گیس سے کمرے میں سوئے ہوئے تمام افراد ہلاک ہو گئے جن میں سب عورتیں اور بچے تھے. مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کی ہلاکت کمرے کے باہر نصب بجلی کے جنریٹر سے خارج ہونے والی گیس سے ہوئی ہے. کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین کے ایک گھر میں گیس بھر جانے سے 6 بچوں سمیت کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. لیویز حکام کے مطابق قلعہ کربلا سیدان میں ایک گھر کے باہر قدرتی گیس سے چلنے والے ایک جنریٹر سے خارج ہونے والی گیس گھر کے ایک کمرے میں بھر گئی جس سے وہاں سوئے ہوئے 6 بچے اور 3 خواتین دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئیں. لیویز کے عہدیدار حبیب اللہ ناصر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
تقریبا تقریباً 9 ڈیڈ باڈیز ہیں ابھی. بچوں میں دو لڑکے ہیں جو بے روزگار بنانے ان کا, ایک 6 سال کا ہے اور ایک 3 سال کا, اور بچیوں میں جو ہے لائبہ, تنزیلہ اور فاطمہ 6, 3 اور 2 سال کی ہے. ان میں سے 3 عورتیں ہیں, زائدہ, زبیدہ اور شاکرہ, سب کے سب ایک کی فیملی کے.
ان کا کہنا تھا کہ اس خاندان کے دیگر افراد کراچی میں رہتے ہیں اور ان کے یہاں پہنچنے پر لاشیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی. پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے اور سرد موسم میں لوگ گیس کی کھپت بڑھ جانے کی وجہ سے گیس کی طلب اور رسد میں فرق بھی بڑھ جاتا ہے اور اسی کے باعث گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ گیس سے چلنے والے ہیٹر یا دیگر آلات کو ٹھیک سے بند کرنا بھول جاتے ہیں اور ان کی یہ ذرا سی لاپرواہی اکثر ان کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے. متعلقہ محکموں نے اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ پر آگاہی مہم بھی شروع کر رکھی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اردن نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک عراقی خاتون دہشت گرد کو رہا نہیں کرے گا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ داعش کی قید میں اردنی پائلٹ زندہ ہے. جمعرات کے روز اردنی حکومت کے ایک ترجمان محمد المومنی نے کہا کہ عہدیدار خاتون خودکش بمبار ساجدہ الرشاوی کو پائلٹ ماس کا سائز پے کے بدلے میں رہا کرنے کو تیار ہیں, بشرطے کہ انہیں یہ ثبوت مل جائے کہ اردنی پائلٹ زندہ ہے. اس سے پہلے داعش جنگجو کی قید میں جاپانی صحافی کا ایک مبینہ آڈیو پیغام موصول ہوا تھا جس میں اس کا کہنا تھا کہ اگر جمعرات کی شام تک اردن میں قید خاتون خودکش بمبار کو نہ چھوڑا گیا تو اردنی فضائیہ کے یرغمال پائلٹ کو ہلاک کر دیا جائے گا. اس بارے میں مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے.
بدھ کے روز اردن نے کہا تھا کہ وہ اردنی یرغمال کی رہائی کے بدلے ایک خاتون قیدی کو رہا کرنے پر تیار ہو جائے گا, لیکن آڈیو ریکارڈنگ میں یہ وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ آیا کسی بھی یرغمال کو قیدی خاتون کی رہائی کے بدلے رہا کیا جائے گا. بدھ کی رات آن لائن پوسٹ کی گئی ریکارڈنگ میں ایک شخص جو خود کو گوٹو کے طور پر شناخت کرا رہا ہے کہتا ہے کہ اس کے ساتھی یرغمال اردن کے پائلٹ مواصل قصائبہ کو اس صورت میں فوری طور پر ہلاک کر دیا جائے گا اگر اردن نے دہشت گرد خاتون قیدی ساجدہ الرشاوی کو جمعرات کے روز دن کے ختم ہونے تک ترک سرحد پر نہ پہنچایا. جاپانی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ جاپان گوٹو کی رہائی کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے اور اس اعتبار سے ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ حکومت کو کوئی تبصرہ کرنا چاہیے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاپان اور اردن کے درمیان حالات اعتماد کی فضا میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ الفاظ تھے جاپانی کابینہ کے سیکرٹری یوشی ہیدی سوگا کے. ٹوکیو کی سڑکوں پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جاپان کو یرغمال بنانے والوں سے براہ راست گفت و شنید کرنی چاہیے. جاپان کے ایک شہری شوڈو سکائی کہتے ہیں, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو خاص طور پر جاپان سے متعلق ہے, اس لیے میرا خیال ہے کہ جاپانی حکومت کو خود کو سامنے لانا چاہیے تاکہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ براہ راست گفت و شنید کر سکے. اس وقت مسئلہ اردن سے منسلک ہے, اس لیے یہ قدرے پریشان کن صورتحال ہے. یہ الفاظ تھے ایک جاپانی شہری شوڈو ساکائی کے. جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ان معلومات کے حصول کی کوششوں میں اضافہ کر دینا چاہیے جن سے جاپانی صحافی کی رہائی کے حصول میں مدد ملے. لگ بھگ ایک ہفتہ قبل اسلامک اسٹیٹ نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں گوٹو کو ایک اور جاپانی یرغمال ہارونا ہوکاوا کی تصاویر پکڑے دکھایا گیا تھا جس کا بظاہر سر قلم کر دیا گیا تھا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر جمعرات کے روز خاموشی رہی, جہاں ایک روز پہلے کی جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی اور اقوام متحدہ کا 1 امن فوجی ہلاک ہو گئے تھے. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ, ندیم یعقوب کی زبانی.
اقوام متحدہ نے جنوبی لبنان میں اپنے ایک ہسپانوی اہلکار کی ہلاکت کی مذمت کی ہے جو گزشتہ روز اسرائیل اور عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کے درمیان گولہ باری کے تبادلے میں نشانہ بنا. بدھ کو اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کی جانب سے ایک فوجی گاڑی پر میزائل حملے کے بعد جوابی کارروائی میں فضائی حملے کیے. اس میزائل حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے. اقوام متحدہ میں اسپین کے سفیر رومان اویرازون نے اپنے شہری کی ہلاکت کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا, میرا خیال ہے کہ میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ یہ ہلاکت تشدد میں اضافے کی وجہ سے ہوئی اور یہ فائر اسرائیل کی جانب سے ہوا. اسپین اس واقعے کی مکمل چھان بین کا مطالبہ کر رہا ہے. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ جو لوگ اسرائیلی فوجی قافلے پر ہلاکت خیز حملے کے ذمہ دار ہیں انہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. انہوں نے اپنی کابینہ کے ایک اجلاس کو بتایا کہ ایران شام میں جولان کی پہاڑیوں میں حزب اللہ کے ذریعے ایک دہشت گرد گروپ تشکیل دے رہا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بدھ کو ہونے والی لڑائی اور راکٹ حملوں اور اسرائیل کی جانب سے فضائی حملوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ حزب اللہ کے حملے کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے. اسرائیل نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ اسے حزب اللہ کی طرف سے مزید تشدد نہ بڑھانے کا پیغام ملا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز نے اسرائیلی وزیر دفاع موشے یالون کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل کو لبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کو کشیدگی مزید بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بیروت میں حزب اللہ کے عہدیداروں کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. دوسری طرف یالون نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ جب تک یہ علاقہ مکمل طور پر پرسکون نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسرائیلی دفاعی فورسز چوکس اور تیار رہیں گی. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں بچوں کے لیے فنڈز کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ برما کی کئی ریاستوں میں تقریباً 2.5 لاکھ بچوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی ضرورت ہے. یونیسیف کا کہنا ہے کہ برما میں بچوں کو مدد فراہم کرنا ادارے کی سن 2015 کی ترجیحات میں شامل ہیں. مزید تفصیلات بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ہرمن کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
عالمی ادارے اطفال یعنی یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس سال ایشیا میں سب سے زیادہ فنڈز برما, شمالی کوریا اور فلپائن میں خرچ کیے جائیں گے. برما کے لیے $25 ملین جمع کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے تاکہ 5 سال سے کم عمر کے ان بچوں کی مدد کی جا سکے جو غذا کی قلت کے شکار ہیں. برما کے راکھین صوبے میں 2 سال سے بھی زیادہ عرصے سے نسلی فسادات جاری ہیں جس کی وجہ سے روہنگیا مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. امدادی تنظیموں کے لیے ان علاقوں تک رسائی اور وہاں پر کام کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. ایسٹ ایشیا پیسیفک ریجن کے لیے یونیسیف کی ایمرجنسی ایڈوائزر کارمین وین کا کہنا ہے,
You have at times on various sides of the communities challenges on access because emotions run high.
ہم مختلف اوقات میں مختلف کمیونٹیز تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں. ہمیں ہر ایک کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں زندگیاں بچانے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ہم وہاں غیر جانبدار ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں. کارمین وین کا مزید کہنا ہے کہ دنیا سے الگ تلگ ملک شمالی کوریا کی مدد کے لیے $18 ملین درکار ہیں تاکہ وہاں پر سیلاب سے متاثرہ 10 لاکھ افراد کی مدد کی جا سکے. یونیسیف کے مطابق فلپائن میں اب بھی بہت سے علاقے بحالی کی کوششوں میں مصروف ہیں. یہ علاقے قدرتی آفات سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں. ادارے کے مطابق جنوبی فلپائن کے علاقے میں کئی عشروں سے جاری تنازع کی وجہ سے بچے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. انہی خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے یونیسیف نے اس سال فلپائن کے لیے $11 ملین جمع کرنے کا ہدف رکھا ہوا ہے تاکہ وہاں پر بچوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے اور ان کی شرح اموات میں کمی لائی جا سکے. 3.1 بلین کی درخواست یونیسیف کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی اپیل ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ یہ رقم 62 ملین بچوں کی اعانت پر خرچ کی جائے گی. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی حکومت کی جانب سے بوکو حرام کے خلاف توہین آمیز رد عمل ملک میں سلامتی سے متعلق بڑھتے ہوئے بحران کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جمعرات کے روز ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں نے اس وقت دنیا میں سلامتی سے متعلق بحرانوں کو ہوا دینے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس بارے میں سلا ہنیسی کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
ہیومن رائٹس واچ کے یورپ کے لیے میڈیا ڈائریکٹر اینڈریو سٹراہلین کہتے ہیں کہ نائجیریا میں شدید ہوتے تنازع کی بڑی وجہ انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی فوج نے مسلمان عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کی جانب سے لاحق خطرات پر بے لگام رد عمل کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے تنازع میں شدت پیدا ہوئی۔ اینڈریو کا کہنا تھا، تقریباً ہر قدم پر آپ نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات میں وحشیانہ پن دیکھتے ہیں، جن میں انسانی حقوق کا احترام سرے سے غائب ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ریاست ان کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی، بلکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ریاست خود ان پر حملہ کر رہی ہے، اور اس کے اقدامات باغیوں کے حق میں بھرتی کے مترادف ہوتے ہیں۔ سن 2009 میں بوکو حرام نے ملک کے شمال مشرقی علاقے میں بغاوت شروع کی تھی، جس کا مقصد ایک اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت سے اس نے شمالی نائجیریا میں پرتشدد حملوں کا سلسلہ شروع کیا، اور اب بہت سے شہر اور قصبے اس کے زیر قبضہ ہیں جہاں اس نے خلافت کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ شام میں جاری تنازع کو ہوا دینے میں انسانی حقوق کی پامالیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عراق پر امریکی چڑھائی کے بعد پیدا ہونے والے خلا اور عراق اور شام کی حکومت کی جانب سے روا رکھی جانے والی فرقہ پرست اور بے رحمانہ پالیسیوں کے سبب شدت پسند گروپ داعش کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ ہیومن رائٹس واچ کے اینڈریو کہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے شروع ہی میں شام میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے تباہ کن نتائج برآمد ہوئے۔ اینڈریو کہتے ہیں، نظام نے اس لیے کام نہیں کیا کیونکہ آغاز میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیاسی ارادہ موجود نہیں تھا۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں دنیا کے 90 ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملائیشیا کی ایئر لائن نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ پچھلے سال پرواز MH370 کا لاپتہ ہو جانا محض ایک حادثہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز پر سوار تمام 239 مسافروں کے بارے میں اب خیال کیا جائے گا کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک سال تک گمشدہ طیارے کی تلاش جاری رہی، اور اب یہ منطقی حقیقت بیان کی گئی ہے، جس کے بعد متاثرہ خاندان ایئر لائن سے ہرجانہ طلب کر سکتے ہیں۔ ملائیشیا کی سول ایویشن کے سربراہ اظہر الدین عبد الرحمان نے جمعرات کے روز ٹیلی ویژن پر کہا کہ وہ بوجھل دل اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایئر لائن ہر جانے کے مطالبات کو فوری طور پر منظور کرے گی۔ انڈونیشیا کے ایویشن عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایئر ایشیا کی پرواز 8501 جو پچھلے ماہ جاوا کے سمندر میں تباہ ہوئی، تیزی سے نیچے کی طرف گئی اور سمندر سے جا ٹکرائی۔ اس وقت کو پائلٹ اسے کنٹرول کر رہا تھا۔ جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں انڈونیشیا کی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی کمیٹی کے عہدیدار نے یہ بیان دیا۔ بارہ ملکوں کے درمیان تجارت کے معاہدے کی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں، کیونکہ جاپان اور امریکہ مارکیٹ کے دو اہم شعبوں میں کسی اتفاق رائے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کے لیے وائس آف امریکہ کے بینکاک بیورو کے نمائندے اسٹیو ہرمن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پیسیفک کے ملکوں کے درمیان پارٹنرشپ میں کوئی پیش رفت کسی بھی وقت متوقع ہے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
امریکہ اور جاپان وہ کلیدی ملک ہیں جو ایک ایسے معاہدے پر کام کر رہے ہیں جس سے آزاد تجارت کا ایک ایسا خطہ وجود میں آئے گا جو دنیا کی معیشت کے 40% پر مشتمل ہوگا۔ اس معاہدے پر، جس کا تعلق اوباما انتظامیہ کی اہم تجارتی پالیسی سے ہے، پچھلے 4 برسوں سے کام ہو رہا ہے، اور یہ ٹوکیو اور واشنگٹن کے درمیان بنیادی اختلافات دور کرنے کے سلسلے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جاپان اور امریکی عہدیداروں کے درمیان پیر کے روز نیویارک میں برف آلود موسم میں 6 روزہ مذاکرات شروع ہوئے۔ جاپان کے اعلی مذاکرات کار کوجی سوروکا نے صحافیوں کو بتایا کہ اس ہفتے نمایاں پیش رفت ہو سکتی ہے، اور امریکی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ مائیکل فرومین نے منگل کے روز امریکی سینٹ کی مالیاتی کمیٹی کو بتایا کہ بہتر پیش رفت کی جا چکی ہے۔ ایشیا ٹریڈ سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیبرا ایلمز کو توقع ہے کہ دونوں فریق اس ہفتے سب کچھ مکمل کر لیں گے، ماں سوائے سیاسی فیصلوں کے۔ ان کے الفاظ،
But you can get quite close to the end, and then when the ministers meet, which is currently scheduled for March, they can.
لیکن آپ حتمی معاہدے کے بہت قریب پہنچ سکتے ہیں، اور پھر جب وزراء کی ملاقات ہوگی جو اس وقت مارچ میں طے ہے، وہ معاہدے پر آخری دستخط کریں گے، اور پھر آپ لازمی طور پر اس کی تکمیل کر لیں گے۔ یہ الفاظ تھے ڈیبرا ایلمز کے۔ جاپانی مئی میں اس معاہدے کے اعلان کرنے پر غور کر رہے ہیں، جب جاپانی وزیراعظم شنزو آبے ممکنہ طور پر واشنگٹن کا دورہ کریں گے۔ سنگاپور میں موجود ایلمز کا کہنا ہے کہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی ٹی پی پی کے پہلے مرحلے کے مذاکرات میں شامل 10 دوسرے ملک بڑی احتیاط سے یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ٹوکیو واشنگٹن سے کیا حاصل کرتا ہے۔
And what that does is it signals to everybody else, well, then I either have to be...
اور اس سے ہر ایک کو ایک پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ کہ یا تو مجھے خود بڑا نڈر ہونا پڑے گا، یا مجھے اتنا زیادہ پرجوش اور پرعزم ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ سیملز انٹرنیشنل ایسوسی ایٹس کے سینئر نائب صدر اور ایشیا ٹریڈ مذاکرات پر گہری نظر رکھنے والے کرس نیلسن کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک پیش رفت یقینی ہے۔ پردوں کے پیچھے جہاں ہم اور آپ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں امریکہ اور جاپان کے درمیان زرعی شعبے میں کئی چیزیں طے پا چکی ہیں۔ بعض حوالوں سے یہ حیران کن نہیں ہے، کیونکہ مجھ جیسے لوگوں کو مہینوں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ حقیقتاً ایک معاہدہ تکمیل کے بہت قریب ہے۔ مالیات سے متعلق ٹوکیو کے سب سے بڑے روزنامے نیہان کے زائی شمبون، جس کے لیے وہاں کے عہدیدار اکثر اوقات معلومات افشا کرتے ہیں، لکھتا ہے کہ جاپان درآمدی چاول کا محصولات سے آزاد کوٹا بڑھانے اور امریکہ سے ہزاروں ٹن اضافی چاول کی درآمد پر راضی ہو جائے گا۔ تاہم اطلاعات کے مطابق جاپان چاول کے اپنے موجودہ محصولات اس کوٹے سے باہر رکھے گا۔ چاولوں کی امریکی کاشتکاروں کی ایک امکانی فتح بظاہر امریکی موٹر سازوں کی قیمت پر ہوگی۔ فائنینشل ڈیلی کے مطابق امریکی مذاکرات کاروں کو اس کے بدلے اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہونا ہوگا کہ جاپان کاروں کی درآمد پر اپنے ضابطے نرم کرے۔ اس وقت امریکی موٹر سازوں کے لیے گاڑیوں کی اقسام کے لحاظ سے سالانہ 5,000 فی قسم کا کوٹا مقرر ہے۔ پارلیمانی انتخابات کی حالیہ مہم کے دوران وزیراعظم آبے نے ہوکائیڈو میں کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ اس انداز میں مذاکرات کریں گے کہ کسانوں کو کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن انہوں نے ایک برطانوی رسالے کو یہ بھی بتایا کہ وہ کسانوں کی مخالفت پر قابو پا لیں گے۔ ایشیا ٹریڈ سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیبرا ایلمز کا کہنا ہے کہ 12 ملکی معاہدے میں پچھلے تجارتی معاہدوں سے ہٹ کر دوسرے شعبے شامل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پیسیفک دائرے کے کاروباروں پر اس کا نمایاں اثر پڑے گا۔ کاروباروں کو فائدوں کے حصول کے لیے یا تو اپنی پیداوار اور اپنی تنصیبات کو ٹی پی پی ملکوں میں منتقل یا اثر نو منتقل کرنا پڑے گا، اور وہ ممالک جو اس طرح کی پالیسیوں کی پیروی نہیں کرتے شدید نقصان میں رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے ڈیبرا ایلمز کے۔ ٹی پی پی میں امریکہ اور جاپان کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، برونائی، کینیڈا، چلی، ملائیشیا، میکسیکو، نیوزی لینڈ، پیرو، سنگاپور اور ویتنام شامل ہیں۔ واشنگٹن میں خارجہ امور کے ایک کوہنا مشق تجزیہ کار کرس نیلسن کہتے ہیں کہ دوسرے ملک دوسرے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں، جن میں جنوبی کوریا خاص طور پر نمایاں ہے۔ کوریا والے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر جاپانی اس معاہدے میں کامیابی سے آگے بڑھتے رہے تو ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے۔ یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ کوریا کی معیشت بہت اہم اور بہت بڑی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب پچھلے 2 یا 3 مہینوں سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ چین والے ٹی پی پی پر نظر ثانی کر چکے ہیں، اور وہ بھی سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی اس میں شامل ہونے کی ضرورت پڑے۔ یہ الفاظ تھے کرس نیلسن کے۔ इस माहदे को जिस तरह तहरीर में लाया जा रहा है, पैसिफिक के दोनों जानिब की कुछ मुशावराती तंजीमें इस बारे में अपने खदशात जाहिर कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इन मुजाकरात में शफाफियत बहुत कम है, जो बहुत सी सनतों पर असरअंदाज होंगे, और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये जांचा जा सके कि ये असरात कारकुनों और सारिफीन के लिए कितने शदीद नौयत के होंगे। माहदे के हामियों का मौकिफ है कि TPP रोजगार के मौके पैदा करेगा और सारिफीन को बेहतर कीमतों पर ज्यादा इंतखाब फराहम करेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। सदर बराक ओबामा के दौरे भारत के एक रोज बाद भारतीय हुकूमत ने अपने खारजा सेक्रेटरी को फौरी तौर पर हटाकर वॉशिंगटन में अपने सफीर को नया सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिया है। इसकी तफसीलात बयान करेंगे नई दिल्ली से सुहेल अंचुम।
अमरीकी सदर बराक ओबामा के भारत दौरे के एक रोज बाद मरकजी हुकूमत ने सेक्रेटरी खारजा सुजाता सिंह को अचानक बरतरफ करके अमरीका में भारत के सफीर एस जयशंकर को नया सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिया। इसका ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाले तकर्रूर कमेटी के इजलास के बाद बुध को देर रात किया गया। ऐलान में कहा गया कि इसका इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। जयशंकर की मुद्दत कार 2 साल होगी। सुजाता सिंह के ओहदे की मुद्दत इस साल अगस्त में खत्म हो रही थी। जयशंकर ने जुमेरात के रोज साउथ ब्लॉक में अपने ओहदे का चार्ज लिया। उस वक्त सुजाता सिंह वहां मौजूद नहीं थीं। ज़राए के मुताबिक सुजाता को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। अपने ओहदे का चार्ज लेने के बाद जयशंकर ने कहा कि ये उनके लिए एक एजाज है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत की तरजीहात उनकी तरजीहात होंगी। इससे कबल वो चीन, सिंगापुर और चेक जमहूरिया में भारत के सफीर रह चुके हैं। सितंबर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका और अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौरे भारत में उन्होंने अहम रोल अदा किया था। वो 2004 से 2007 के दरमियान वजारत खारजा में ज्वाइंट सेक्रेटरी बराए अमरीका थे। उन्होंने भारत अमरीका गैर फौजी जौहरी ताउन मुआहदा के सिलसिले में कलीदी मुजाकरात कार का रोल अदा किया था। 2013 में भी सेक्रेटरी खारजा के लिए उनके नाम पर गौर हुआ था, मगर उस वक्त की UPA हुकूमत ने सुजाता सिंह को सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर किया था। सुजाता सिंह वजीर खारजा सुषमा स्वराज की करीबी थीं और उनकी मुकम्मल हिमायत उन्हें हासिल थी। सुषमा चाहती थीं कि सुजाता अपनी मुद्दत मुकम्मल करें, लेकिन जयशंकर को नया सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर करके नरेंद्र मोदी ने हुकूमत पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। सुजाता की बरतरफी पर 1987 में उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी के जरिए एक पुरहजूम न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सेक्रेटरी खारजा वेंकटेश्वरन को बरतरफ करने का वाकया जहनों में ताजा हो गया। उनके इस फैसले पर काफी एहतजाज हुआ था और IFS एसोसिएशन ने जबरदस्त मुखालफत की थी, मगर सुजाता सिंह की बरतरफी पर कांग्रेस पार्टी के अलावा सरे दस्त किसी और ने कोई सवाल नहीं उठाया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यौम सोक के 22 आज कराची में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा और सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से बहुत कम थी। कराची से ये रिपोर्ट दी है शहजाद हुसैन ने।
पाकिस्तान में सूबे सिंध की दूसरी बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यौम सोक के नतीजे में जुमेरात को कराची में हड़ताल रही। मुल्क के सबसे बड़े शहर और इक्तिसादी मरकज में हड़ताल के नतीजे में दुकानें, स्कूल और पेट्रोल पंप बंद, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रही। सूबे सिंध के दूसरे शहरों में भी हड़ताल की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासर रहे, लेकिन शाम को जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। इस यौम सोक और हड़ताल की वजह ये थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि उसके कारकुनों को मावराए अदालत हिरासत में कत्ल किया जा रहा है और इस पर MQM एक अरसे से एहतजाज कर रही है। जुमेरात को MQM के कारकुन की नमाज जनाजा और तदफीन के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
क्या हम ये समझें कि MQM का कारकुन होना जुर्म है? क्या ये तय किया जा चुका है रियासती सतह पर कि MQM का हर कारकुन, MQM का हर जिम्मेदार, MQM का हर वोटर, MQM का हर सपोर्टर क्या वो क्रिमिनल है?
हैदर अब्बास रिजवी ने सिंध हुकूमत, वजीर आला और पुलिस पे सख्त तनकीद की। سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر پٹیل نے ایک پریس کانفرنس میں کہا
کہ نامناسب رویہ جو ہے یہ ترک کیا جائے, الزامات کی سیاست, بے بنیاد الزامات کی سیاست ترک کی جائے. اور یہ طے کہاں ہوا تھا یہ آپریشن؟ یہ گورنر ہاؤس میں طے ہوا تھا. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا, آئی پی سی کا. سب نے کہا تھا کہ فری ہینڈ دیا جائے گا. نواز شریف صاحب کی زیر صدارت میں اجلاس ہوا اور تمام فورسز کو فری ہینڈ دیا جائے گا اور رینجرز اس کو لیڈ کرے گی, وزیر اعلیٰ اس کی نگرانی کریں گے.
قادر پٹیل نے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے ایم کیو ایم کو جوابی تنقید کا نشانہ بنایا. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے اعلان کیا ہے کہ کل وہ اپنا آخری خطاب کریں گے, جس کے بعد ان کا پارٹی سے عملی تعلق نہیں رہے گا. جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور وفاقی حکومت نے صورتحال کا نوٹس لے لیا ہے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور اب ایک سپورٹس رپورٹ. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر کے بالنگ ایکشن کی بنا پر عائد پابندی فوری طور پر ہٹاتے ہوئے انہیں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے. اس کی تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں.
جمعرات کو کرکٹ کی عالمی تنظیم آئی سی سی نے ایک بیان میں کہا کہ محمد عامر پر عائد 5 سالہ پابندی 2 ستمبر 2015 کو ختم ہونا تھی, لیکن وہ اب فوری طور پر ڈومیسٹک کرکٹ کھیل سکتے ہیں. دبئی میں آئی سی سی کے ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ انسداد بدعنوانی یونٹ کے سربراہ سر رونی فلینگن نے اپنے سوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے دیا, جبکہ اس سے قبل آئی سی سی اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس اقدام کی منظوری دے چکے تھے. آئی سی سی کے بیان میں کہا گیا کہ محمد عامر انسداد بدعنوانی یونٹ کی تحقیقات میں معاونت کرتے رہے اور انہوں نے اس بارے میں اصلاحی پیغامات بھی ریکارڈ کروائے. یونٹ کے سربراہ عامر سے مطمئن ہیں. اگست 2010 میں برطانیہ کے خلاف کھیلی جانے والی سیریز میں لارڈز ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان بٹ اور دو فاسٹ بالروں محمد آصف اور محمد عامر کو اسپاٹ فکسنگ کا مرتکب پایا گیا تھا. محمد عامر کی پابندی میں 6 ماہ کی رعایت دے دی گئی ہے, جبکہ دیگر دو کھلاڑیوں پر پابندی تاحال برقرار ہے. 22 سالہ محمد عامر اسپاٹ فکسنگ کا اعتراف کرتے ہوئے اس بارے میں آئی سی سی کے بحالی پروگرام کا حصہ رہ چکے ہیں, جبکہ دنیائی کرکٹ کے متعدد سینئر کھلاڑی اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ محمد عامر کو کرکٹ میں واپسی کا موقع ضرور ملنا چاہیے. جمعرات کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عامر نے اس فیصلے پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ پابندی کے دوران بھی مشق کرتے رہے ہیں اور اب وہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں خود کو مکمل طور پر فٹ کر لیں گے. بعض ناقدین اور چند کھلاڑیوں کی طرف سے عامر کو دوبارہ ٹیم میں شامل کرنے کے امکانات پر تنقید اور تحفظات بھی دیکھنے میں آ چکے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ کھلاڑی کی ٹیم میں شمولیت سے ماحول خراب ہونے کا خدشہ ہے. لیکن محمد عامر نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ مثبت سوچ کے ساتھ صرف اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں گے اور ان کی کارکردگی ہی ناقدین کے لیے بہترین جواب ہوگی.
مجھے ایز اے پازیٹیو وے میں دیکھنا ہے, کیونکہ میں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو لوگ میرے ساتھ, جنہوں نے سپورٹ کیا. کیونکہ آپ دیکھیں, میں جب کھیل بھی رہا تھا تب بھی میرے ناقدین تھے, تنقید کرتے تھے. اب اس طرح کے ڈیسیجن ہے تو ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں مجھے پازیٹیو وے میں دیکھنا ہے. اگر میں ان چیزوں کو دیکھوں گا تو اپنے آپ پہ فوکس نہیں کر پاؤں گا. میرا فوکس ہے میری پرفارمنس پہ, ٹریننگ پہ. میں نے اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کرنا, کوئی کیا کہہ رہا ہے, یہ ان کا ایک اپنا فیل ہے.
پاکستان میں کرکٹ شائقین محمد عامر کی کھیل میں واپسی پر خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد کے شہریوں نے کچھ یوں رد عمل کا اظہار کیا.
کیونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ویسے بھی فاسٹ بالر کی ضرورت ہے, آلریڈی ہمارے پاس فاسٹ بالر کی کمی ہے. عامر ویسے بھی ایک ینگسٹر تھے, تو انہوں نے آلریڈی 5 ایئر جو ہے وہ اپنی وہ کاٹی ہے. تو اب اگر آئی سی سی نے ان کو الاؤ کر دیا ڈومیسٹک کھیلنے کے لیے, تو یہ کافی اچھی بات ہے. یہ جسٹ 22-23, تو اس کے لیے ہے کہ ابھی ان کے پاس بہت سارے چانسز ہیں کہ آگے بھی پاکستان کے فیوچر کے لیے وہ کافی بینیفیشل ہوں گے. اور کیا کہتے ہیں, T20 ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے 2016 میں.
کافی عرصے سے یہ ان کا میں فیورٹ جو ہے وہ میرے کھلاڑی بھی ہیں, تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو ہے وہ آئیں میدان میں اور اپنی پرفارمنس دوبارہ شو کریں اور پاکستان کے لیے کھیلیں. اور جب سے ان سے پانی ہٹی ہے بہت خوشی ہوئی ہے دلی, اور ہم نے جو ہے بہت شکرانے بھی کیے ہیں کہ انہوں نے کچھ تو ایم رکھا ہوگا کہ میں نے اب قوم کو جو ہے, جو ان کے فینس ہیں انہیں وہ مایوس نہیں کریں گے. اب وہ ڈومیسٹک میں کھیلیں گے تو اچھا ہے کہ ان کی تھوڑی جو ہے اپنے آپ کو بحال کر سکیں گے, جو ان کے اندر تھوڑی جھجک پیدا ہو گئی ہوگی.
محمد عامر نے سن 2009 میں اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا, اور صرف 1 سال میں اپنی کارکردگی کے باعث وہ سب کی نظروں میں آ چکے تھے. پابندی کا شکار ہونے سے قبل انہوں نے پاکستان کی طرف سے 14 ٹیسٹ میچوں میں 51, جبکہ 15 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں 25 وکٹیں حاصل کی تھیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے دو سفارتکار اس ہفتے شمال مشرقی ایشیا میں ہیں. اس دورے کا مقصد شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے بارے میں التوا میں پڑے ہوئے مذاکرات کے حوالے سے اپنے اتحادیوں سے صلاح مشورہ کرنا ہے۔ سول سے برائن پیڈن نے اطلاع دی ہے کہ اس کے باوجود واشنگٹن شمالی کوریا کے خلاف تعزیرات برقرار رکھنے کے لیے علاقائی حمایت بڑھا رہا ہے کہ اس نے پیونگ یانگ کے حکام سے ملنے کے لیے سول کی غیر مشروط پیشکش کے لیے حمایت کا اظہار بھی کیا ہے۔ تفصیلات قمر عباس جعفری سے۔
سول میں عہدیداروں سے ملاقات کے بعد سیاسی امور کے لیے معاون وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے کہا کہ اس بارے میں امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ کس طرح سے معاملات طے کیے جائیں۔
We are have the same policy as the Republic of Korea does, and that is to ultimately
وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری وہی پالیسی ہے جو جمہوریہ کوریا کی ہے، اور جو یہ ہے کہ آخر کار جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنایا جائے۔ جہاں تک شمالی کوریا کا تعلق ہے، پہلی ترجیح اسے غیر جوہری بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ تقسیم ختم کی جائے اور کوریا کے لوگ جمہوری حکمرانی میں ایک متحدہ کوریا میں رہیں۔ شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جاپان، چین، روس اور امریکہ نے 2003 میں یہ بات چیت اس مقصد سے شروع کی تھی کہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیا جائے، لیکن پیانگ یونگ کی جانب سے ایک بیلسٹک میزائل چلائے جانے کے بعد یہ بات چیت معطل ہو گئی تھی۔ امریکہ اور جنوبی کوریا بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر اصرار کرتے رہے۔ دسمبر میں سول نے ان خاندانوں کو ملانے کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ غیر مشروط بات چیت کی تجویز دی، جو دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر کوریا کی تقسیم کے سبب بچھڑ گئے تھے۔ پیونگ یانگ نے یہ کہتے ہوئے یہ پیشکش مسترد کر دی کہ سول کسی بھی بات چیت کی بحالی سے پہلے اقتصادی پابندیاں اٹھائے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ شمالی کوریا بات چیت کے دوبارہ آغاز سے قبل اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے قابل بھروسے اقدامات کرے۔ امریکہ نے سونی پکچرز کے خلاف شمالی کوریا کے مبینہ سائبر حملے کے پیش نظر پیونگ یانگ کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ جزیرہ نما کوریا کے لیے امن اور سلامتی کے جنوبی کوریا کے خصوصی نمائندے ہوان جون کوک نے ٹوکیو میں شمالی کوریا کے لیے پالیسی کے واسطے امریکہ کے خصوصی ایلچی سونگ کم اور جاپانی عہدیداروں سے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات کی سرگرمی سے حمایت کر رہی ہے۔ معاون وزیر خارجہ شرمن نے اس ہفتے بیجنگ میں بھی عہدیداروں سے ملاقات کی اور کہا کہ چین پیونگ یانگ کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے اپنا قائدانہ رول ادا کرتا رہے گا۔ ہمارا عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
صدر براک اوباما نے سبکدوش ہونے والے وزیر دفاع چک ہیگل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک سچے محب الوطن امریکی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ملک کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں شہناز نفیس پیش کر رہی ہیں۔
واشنگٹن سے باہر ایک فوجی تنصیب پر گفتگو کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ چک ہیگل نے مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ کو تیار کیا ہے۔
Today our troops are supporting Afghan forces. They continue to face risks and they remain relentless in their pursuit of al-Qaeda networks. They're leading the coalition to destroy ISIL.
آج ہماری فوجیں افغان فورسز کی مدد کر رہی ہیں، ان کو مسلسل خطرات کا سامنا ہے اور وہ القاعدہ کے نیٹ ورکس کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ داعش کو تباہ کرنے والے اتحاد کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ اتحاد جس میں عرب ممالک شامل ہیں، کیونکہ چک ہیگل نے مشرق وسطی میں شراکت داری کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صدر اوباما نے مزید کہا کہ مسٹر ہیگل کی رہنمائی میں امریکہ نے مغربی افریقہ میں ایبولا کے خلاف لڑائی میں حصہ لے کر قیمتی جانوں کو بچایا ہے۔ الوداعی خطاب میں مسٹر ہیگل نے کہا،
We live in a complicated and defining time. The men and women who have devoted their lives to America's security.
ہم ایک گمبھیر اور مشکل دنیا میں رہ رہے ہیں۔ جن مرد اور خواتین نے امریکہ کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، اصل میں وہی 21ویں صدی کی اس نئی دنیا کے معمار ہیں۔ مسٹر ہیگل نے مزید کہا کہ امریکہ کو اپنی ترجیحات وضع کرنے اور بہتر پارٹنرشپ کی تشکیل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکے۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے نومبر میں سبکدوش ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر رہیں گے جب تک کہ امریکی سینٹ ان کے جانشی کا اعلان نہ کر دے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
انسانی حقوق کے نگراں بین الاقوامی ادارے نے کہا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں سیکیورٹی سخت کرنے کے نام پر انسانی حقوق کی قربانی دے کر سخت غلطی کرتی ہیں. جمعرات کے روز اپنے سالانہ جائزے میں ہیومن رائٹس واچ کا کہنا تھا کہ نائجیریا، عراق، شام، اسرائیل اور امریکہ ان ملکوں میں شامل ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جواز سیکیورٹی خدشات کو بناتے ہیں. گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینیتھ روتھ، سیکیورٹی کو سخت کرنے سے گروپوں کے درمیان اعتماد کم ہوتا ہے اور کشیدگی بڑھتی ہے جو غیر سود مند ہوتی ہے. رپورٹ میں عراق اور شام پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے فرقہ وارانہ اور جبر و تشدد کی پالیسیوں سے اسلامک اسٹیٹ جیسے گروپ کو جنم دیا ہے. ایک نئے مطالعاتی جائزے کے مطابق ایبولا وائرس کی ایک ویکسین جس کا تجرباتی استعمال لائبیریا میں شروع ہونے والا ہے، محققین کی امیدوں کے برعکس اتنی مؤثر نہیں ہوگی اور اس سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. گیلیکسو اسمتھ کلائن کی طرف سے تیار کردہ ویکسین ان دو ویکسینز میں سے ایک ہے جن کا بڑے پیمانے پر تجرباتی طبی استعمال آئندہ دو ہفتوں میں شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. دوسری ویکسین مرک نے تیار کی ہے. اس سے پہلے ہونے والے مطالعاتی جائزوں کے مطابق جی ایس کے ویکسین کی ایک خوراک بندروں کو ایبولا کے خلاف تحفظ فراہم کرے گی. تاہم نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن طبی جریدے میں شائع شدہ مطالعاتی رپورٹ کے مطابق اس رپورٹ کے شریک مصنف آکسفورڈ یونیورسٹی کے جیس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ایڈرین ہل نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا مدافعتی رد عمل کئی گنا کم ہے جو ہم نے بندروں سے متعلق مطالعاتی جائزے میں دیکھا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ انسانوں میں اتنی ہی مؤثر ہوگی جتنی کہ بندروں میں. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے. انہوں نے مزید کہا کہ تاہم یہ وہ سوال ہے جس کو لائبیریا اور دوسری جگہوں سے اس کے استعمال کے بعد حل کیا جائے گا. امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، مالٹا، اسپین اور برطانیہ نے لیبیا کے شہر طرابلس میں قرنطینہ ہوٹل پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے. بدھ کو جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں ان ممالک نے ہلاک ہونے والوں کے پسماندگان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ زخمیوں کی تیزی سے صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا ہے. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم تشدد کے اس بہیمانہ اقدام کو مسترد کرتے ہیں جسے لیبیا کے سیاسی عمل کی راہ کو دھچکا پہنچنے کا باعث نہیں بننا چاہیے. خبریں ختم ہوئیں. اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
20 جنوری 1942 کو جرمنی کی نازی پارٹی کے اعلی رہنماؤں نے برلن کے علاقے وینزے میں ایک ویلا میں ملاقات کی تاکہ اس بات پر تبادلہ خیال کر سکیں کہ بقول ان کے یہودیوں کے مسئلے کا کیا قطعی حل تلاش کیا جائے، یعنی جرمنی کے مقبوضہ یورپی علاقوں سے یہودی آبادی کی ملک بدری اور ان کا خاتمہ. نتیجے کے طور پر لاکھوں یہودیوں کو، جن میں سیاسی مخالفین اور سرگرم کارکن، کمیونسٹ، دانشور، رومانی لوگ، ہم جنس پرست اور جرمنی کے مقبوضہ علاقوں میں مقیم ذہنی طور پر معذوروں سمیت تمام لوگوں کو گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا. ان میں سے بیشتر کو ایسے کیمپوں میں بھیجا گیا جہاں ان کو ختم کرنا مقصود تھا. یہ کیمپ خاص طور سے پھانسی کے ذریعے یا فاقہ زدگی کے حالات میں انتہائی مشقت سے لاکھوں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. وینزے کانفرنس اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 3 برسوں کے دوران 60 لاکھ یہودیوں اور 40 سے 50 لاکھ غیر یہودی قیدیوں کو موت کے ان کیمپوں میں ختم کر دیا گیا. اب اس نسل کشی کو جو یورپی یہودیوں کے خلاف نازی جرمنی نے کی تھی، ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے. پولینڈ میں آوشوِٹز برکینا کے کیمپ کو، جو سب سے بڑا اور مہلک ترین ہلاکتی مرکز تھا، روس کی فوج نے 27 جنوری 1945 کو آزاد کرا لیا. اس دن وہ کیمپ تقریباً خالی تھا، اس لیے کہ جو قیدی اس وقت چل سکتے تھے انہیں محافظ حملہ آور فوجوں سے آگ بچا کر ہانک کر لے کر چلے گئے. آزاد کرانے والوں کو تقریباً 7,000 قیدی ملے. یہ اتنے نحیف و نزار تھے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، چنانچہ انہیں قید کرنے والے وہاں سے نکال نہیں سکے۔ اس کے علاوہ وہاں انہیں لاشوں کے انبار بھی ملے۔ ہولوکاسٹ انسانیت کے خلاف ایک جرم تھا جو اتنا خوفناک تھا کہ اقوام کی برادری نے عہد کیا کہ اسے بھلانا نہیں چاہیے اور ایسا ظلم دوبارہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جنوری کی 27 تاریخ کو ہم ہولوکاسٹ کی یاد کا عالمی دن مناتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کو ختم ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں، یعنی تقریباً 3 نسلوں کی بات ہے، اور اب چند ہی ایسے لوگ باقی ہیں جو ہولوکاسٹ میں بچ نکلے تھے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی جنہوں نے موت کے کیمپوں کے دروازوں کو توڑ کر قیدیوں کو آزاد کرایا تھا۔ لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اب کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دیں کہ نفرت اور عدم رواداری ہماری انسانیت اور دوسروں کی زندگیوں کے احترام کے جذبے کو بہا کر لے جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ ماہرین فلکیات نے ایک ایسے آبجیکٹ کا پتہ چلایا ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کائنات میں سب سے دور انتہائی فاصلے پر واقع ہے۔ یہ دراصل ایک ستارے کی باقیات ہے جو 13 ارب سال پہلے انتہائی طاقتور اجزاء کے ساتھ پھٹ گیا تھا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ یہ قدیم گاما شعائیں کائنات کی تشکیل کے بارے میں نئی معلومات فراہم کریں گی۔ 10 سیکنڈ پر محیط گاما شعا کے برسٹ ہونے یا پھٹ جانے کا علم اپریل 2009 میں ہوا جو زمین سے 13.14 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر رونما ہوا، اور یہ مقام کسی بھی جانی پہچانی کہکشاں سے کہیں دور واقع ہے۔ لائٹ ایئر تو آپ جانتے ہیں نا، یہ وہ مسافت اور فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اس حساب سے یہ قدیم ستارہ جسے GRB 090429B کا نام دیا گیا ہے، ہم سے تقریباً 9.5 خرب کلومیٹر دور ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں ایک ماہر فلکیات اور پوسٹ ڈاکٹرل فیلو آنٹونینو کوکیارا اس ٹیم میں شامل تھے جس نے اس قدیم روشنی کی طرف توجہ دلائی۔ کوکیارا کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کے خیال میں بگ بینگ ایونٹ تقریباً 13.6 ارب سال پہلے ظہور پذیر ہوا اور کائنات تشکیل ہوئی۔ اس طرح 090429 گاما شعا کا برسٹ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سامنے آیا، اور اس وقت کائنات محض 520 ملین سال پرانی تھی اور اس کا حجم موجودہ سائز کا صرف 10واں حصہ تھا۔ وہ مثال دیتے ہیں، کوکیارا کہتے ہیں کہ اگر آپ کائنات کی عمر کا مقابلہ کسی انسان کی عمر سے کریں جس کی اوسط زندگی 100 برس ہو سکتی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ شعاع اس وقت پھوٹی جب کائنات کی عمر 5 سالہ بچے کے برابر تھی، یعنی کائنات اپنے ابتدائی دنوں میں تھی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گاما رے برسٹ کائنات میں رونما ہونے والے روشن ترین دھماکے ہیں جنہیں دوربینوں اور دوسرے آلات کی مدد سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اوسطاً روزانہ 1 یا پھر 2 تو نظر آ ہی جاتے ہیں۔ 090429 کے کیس میں پنسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ماہرین فلکیات نے سوئفٹ سیٹلائٹ سے ملنے والے ڈیٹا کو استعمال کیا۔ یہ سیٹلائٹ امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا استعمال کرتا ہے جس نے آسمان میں اس کے مقام کا تعین کیا۔ پھر سائنسدانوں نے اس دھماکے کے فاصلے کی تصدیق کرنے کے لیے آپٹیکل اور انفراریڈ ٹیلیسکوپس کو استعمال کیا تھا۔ ماہر فلکیات کو کیارا کہتے ہیں کہ مدار میں خلائی شٹل ہبل نے اس روشنی کی تصویریں لیں۔ کوکیارا بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ڈیجیٹل تصاویر میں یہ ایک انتہائی روشن نکیلے ستارے کی طرح ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج مدھم ہوتا جاتا ہے۔ کوکیارا کہتے ہیں کہ ایک بہت بھرپور کائناتی دھماکہ ایک بہت بڑے ستارے کی موت کا آکاس رہا جو ہمارے سورج سے 30 یا 40 گنا بڑا تھا۔ ستارے کی موت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر موجود نیوکلیئر فیول ختم ہو جاتا ہے اور ستارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوکیارا کہتے ہیں کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو امید ہے کہ یہ نیا ڈیٹا انہیں ایسی قوتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا جو بڑے ستاروں اور کائنات کی تشکیل کا باعث بنی۔
تو
11 بتاتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نوعیت کے لمبے گاما شعاع برسٹ انتہائی بڑے ستاروں سے پیدا ہوتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستارے کائنات کی تشکیل کے بعد کے ابتدائی اوقات میں موجود رہے, اور چونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کائنات کے آغاز پر کتنے ستارے وجود میں آئے اور کیسے کہکشاؤں کی تشکیل ہوئی, یہ جاننے کے لیے گاما رے برسٹ سے ملنے والی معلومات کافی اہم ثابت ہوتی ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے آج اتنا ہی. پیسے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آج فکر و فن میں ہم نے بات کی ہے گلوکار علی عباس سے ان کے پہلے البم کے بارے میں.
یہ جس کو ہو جانا دل اس کا کھو جانا چین پھر اسے نانا رے عشق مر جانا رے عشق مر جانا رے.
علی آپ کا پہلا البم عشق کمال کے نام سے ریلیز ہوا ہے, کچھ بتائیے ہمارے سامعین کو کہ جنوں کچھ کر دکھانے کا سے لے کر عشق کمال تک کا یہ سفر کیسا رہا؟
جرنی اس کی, میں جب سے انڈیا سے آیا ہوں تب سے آن ورڈ میں اس پہ ہی کام کر رہا تھا. وہ فرسٹلی تو مجھے یہ کچھ ایسا فیل ہوا تھا کہ میں نے کس طرح کا میوزک کرنا ہے, تو پھر اس پہ بھی کچھ ایک دو سال ویسٹ ہوئے تھوڑا اس پہ بھی لگے, تو دین فائنلائز کچھ اس طرح کی کچھ اسٹریٹجی بنائی میں نے کہ تھوڑا سا ایک تو اپنا جو رنگ ہے جو ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے تو اس چیز کو بھی مینٹین ساتھ رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس کو ماڈرنائز طریقے سے بھی لے کے انسٹرومینٹلی کچھ چینج کر کے بچھوڑا سانگ کا کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سن 2012 میں آپ کا انٹرویو کیا تھا, اور اس سے کچھ برس قبل سن 2008 میں بھارت میں موسیقی کے مقابلے جنوں کچھ کر دکھانے کا میں آپ کو بہترین گلوکار کا ایوارڈ دیا گیا تھا, اور پاکستان آنے کے بعد آپ اس وقت جدوجہد میں مصروف تھے. اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے, تب اور اب علی عباس خود کو کہاں پاتا ہے؟
الحمدللہ بڑا اچھا ہے, ابھی تو منزل کافی دور ہے, انشاءاللہ اس پہ تھوڑا بہت ساتھ ساتھ محنت بھی جاری رہتی ہے.
تجھے ہوا کیا ہے دل نادا, تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا.
آپ نے یہ البم بھارت سے ریلیز کیا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟
اصل میں نا جب میں یہ بنا رہا تھا پہلے تو میں سوچ ہی نہیں رہا تھا اس چیز کو لے کے کہ میں کہاں سے لانچ کروں اور کس طرح سے. میرے دو جانے والی تھے کوئی انڈیا میں, تو جسٹ میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا, وہ ان کو میں یاد تھا جنون ٹائم سے, تو انہوں نے کہا یہ ہاں ہم ان کا کرتے ہیں, تو ایک اچھی اپرچونیٹی تھی وہاں سے. تو اس طرح کا وہ گانے جب انہوں نے سنے تو ان کو وہ البم پسند آیا, تو انہوں نے
تیرے درس کو ترسے نین, تیرے درس کو ترسے نین, یوں رم جھم برسے نین جیسے رو
طرح کے گیتوں میں اپنی مدھر آواز کا جادو جگایا ہے, لیکن وہ خود صوفی میوزک زیادہ پسند کرتے ہیں.
میں فیل کرتا ہوں وہ زیادہ صوفی جو ہے نا, تھوڑا لائٹ کلاسیکل میوزک اس طرح کی, وہ میں زیادہ ایزیلی اور جو دل سے بھی گا لیتا ہوں وہ چیز.
تو اچھا, اس البم میں آپ کو سب سے اچھا گیت جو ہے وہ کون سا لگتا ہے؟
سارے بیسٹ ہیں, میں تو آپ کو سارے سنا دیتا ہوں. کیوں جاگے جاگے ہیں کیوں پیاسے پیاسے ہیں نینا میرے, کیوں جاگے جاگے ہیں اروا میرے, کیوں ہے بے قراریاں وہی بتا میرے مولا مولا میرے مولا مولا.
بہت شکریہ علی عباس.
کب سے ہوں کیا بتاؤں جانے خراب میں, شب آئے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
مجھ تک کب کی بزم میں آتا تھا دور جان, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا شراب.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نیلسن لوپس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی, جسے پیش کریں گی شہناز عزیز. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد. خالد حمید اجازت چاہتے ہیں.